نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین حضرات، یہ تو یاد نہیں کہ ہماری جو آخری نشست ہوئی تھی اس میں کس موضوع پر بات ہو رہی تھی، لیکن دعا کے دوران جس قسم کی دعاؤں سے واسطہ پڑتا ہے اور جو جس قسم کے لوگوں کے مسائل ہیں، اس ضمن میں میں یہ گزارش کرنا چاہتا تھا کہ زندگی کو اگر ہم زندگی کے طور پر لے لیں اور اگر ہماری سمجھ میں یہ آ جائے کہ جو شخص زندہ ہے اس کو واسطہ خوشحالی سے بھی پڑے گا اور مفلوق الحالی سے بھی، تندرستی بھی آئے گی زندگی میں اور بیماری بھی آئے گی، اچھی چیزوں سے بھی واسطہ پڑے گا اور اس کے برعکس چیزوں سے بھی، اگر اللہ کا فرمان ہمارے ذہن میں تازہ ہے کہ ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، تو یہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی. اور جب یہ بات سمجھ آسانی سے آتی ہے تو انسان زندگی میں پیش آنے والی دقتوں اور مشکلات سے نہایت آسانی سے گزر جاتا ہے. یہ جو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، رب تعالیٰ اس میں اس بات کو ریفر کر رہا ہے کہ ہر انسان پر اچھا وقت بھی آئے گا اور مشکلات بھی آئیں گی. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اچھے وقت کو ہم نے نہایت خوشی کے ساتھ گزارا ہے، تو جب معاملات کوئی زیادہ صحیح نہیں ہیں پھر ان دنوں کو بھی اتنی ہی خندہ پیشانی سے برداشت کیا جانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہ ایک اور جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ویسے انسان کے ہم پر فرض ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی صفات پر یقین رکھیں اور ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں صبح سے شام تک بار بار اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ رب تعالیٰ انسانوں کی بھلائی چاہتا ہے، رب تعالیٰ اپنے مخلوق پر بہت مہربان ہیں. یہ بھی ہمارا جزو ایمان ہے کہ رب تعالیٰ کے ہر کام میں ایک مصلحت ہوتی ہے، گرچہ وہ مصلحت فوری طور پر ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد جب معاملات صاف ہوتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ فلاں فیصلہ جو قدرت نے کیا تھا اور وہ ہمیں اس وقت پسند نہیں آیا، در حقیقت اس کے پیچھے یہ حکمت تھی. اور اگر وہ فیصلہ اس وقت جس طرح ہم چاہ رہے تھے ویسے ہوتا تو اس کا یہ نقصان ہمیں ہو جاتا. جب ہمارا ان سب باتوں پر ایمان ہے جو ہم زبان سے کہتے ہیں، تو پھر جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہوتا بحثیت بندہ رب ہونے کے کہ ہم اس وقت بے صبری کا مظاہرہ کریں. یہ عام طور پر بات مشہور ہے کہ رات جتنی زیادہ اندھیری ہوگی اور جتنی زیادہ گہری ہوگی، اس رات کے بعد طلوع ہونے والی صبح اتنی ہی روشن ہوگی. تو آج اگر ہم میں سے کوئی بھائی مشکلات کا شکار ہے تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ وقتی معاملہ ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا اور اس کے بعد آنے والا وقت پہلے سے زیادہ خوشحالی لے کر آئے گا۔ ایک زمانے میں یہاں کسی نشست کے دوران صبر اور برداشت کے بارے میں ذکر ہوا تھا، تو جیسے کہ صبر کو مختصر ترین الفاظ میں ڈیفائن کیا گیا تھا ان دنوں، کہ رب تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مشکلات اور مصیبتوں کو مسکراتے ہوئے سہنا صبر ہے، اور اگر انہی مشکلات کو ہم گلے شکوے کرتے ہوئے سہ لیں یا رب کا شکوہ بیان کریں تو وہ صبر نہیں برداشت ہے۔ برداشت کا کوئی اجر نہیں ہمارے لیے، لیکن صبر کا اتنا بڑا انعام ہے کہ رب تعالیٰ نے کہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اگر ہم زبان سے رب تعالیٰ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا باری تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، تو غیب کا حال جانتا ہے، تیرے ہر کام میں مصلحت ہے، حکمت ہے، تو اپنی مخلوق کا بھلا چاہتا ہے، تو پھر ہمیں سزاوار نہیں کہ ہم مشکل وقت میں اف بھی کریں۔ یاد رکھیے کہ رب تعالیٰ کو صبر بہت پسند ہے۔ یہ جو ہم نے آہستہ آہستہ رواج دے دیا اس بات کو کہ جہاں کوئی صاحب مشکل میں آئے تو وہ فوراً کسی پیر صاحب کی طرف، کسی عامل کی طرف اور کسی لوٹا پھیرنے والے کی طرف دوڑے کہ صاحب یہ حل کسی مشکل آ گئی ہے تو میں جا کے دوڑ کے دعا کراؤں کہ رب تعالیٰ اس مشکل کو مجھ سے ٹال دے۔ انصاف کا تو تقاضا یہ ہے کہ اگر مشکل وقت میں ہم اس قسم کی تگودو کرتے ہیں تو جب ہم اچھے دنوں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں پیر صاحبان کے پاس جا کے یہ عرض کرنی چاہیے کہ پیر صاحب مجھ پہ بڑا اچھا وقت آیا ہوا ہے، زندگی بڑی مزے کی گزر رہی ہے، تو ذرا حساب کتاب کر کے دیکھیے کہ مجھ پہ کسی نے جادو تو نہیں کیا کہ جو مجھ پہ اتنا اچھا وقت آ گیا۔ تو اگر اچھے وقت کو ہم اپنی محنت، اپنی تدبیر، اپنی عقل اور اپنے اعمال کا نتیجہ گردانتے ہیں، اس کا کریڈٹ خود لیتے ہیں، تو اذرائے انصاف پھر اس برے وقت کی ذمہ داری بھی ہمیں قبول کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں اور ہمارے اپنے ہاتھ سے آیا ہے پورا وقت ہم پر۔ اور یہ رب تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماں سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے، تو جس کے لیے رب تعالیٰ نے بھی کہا کہ انسان پر کوئی مشکل نہیں آتی ماں سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے، اس کی تو ذمہ داری ہم قبول نہیں کرتے، لیکن اچھے وقت کے لیے، خوشحالی کے تمام تر اس کا کریڈٹ ہم خود لیتے ہیں۔ شکر گزاری کا تقاضا میرے خیال میں یہ ہے کہ برے وقت کو بھی اتنی ہی خوشی اور اتنے ہی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لیا جائے جتنا ہم اچھے وقت کو انجوائے کرتے ہیں۔ اگر یہ رویہ ہم نے پکڑ لیا تو ایک تو رب راضی ہوگا کہ ہم اس کے شکر گزار بندے ہیں، دوسرا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہوگی بات، اور تیسرا ہم دعا اور تعویذ کرانے کے سلسلے میں اٹھنے والے اخراجات اور اس پر ضائع ہونے والے وقت سے بچ جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مومن کی شان کے خلاف ہے کہ مشکل وقت سے جان چھڑانے کے لیے وہ جا کے کسی شخص کے قدموں میں, غیر اللہ کے قدموں میں بیٹھے اور اس سے مدد طلب کرے. یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ کسی غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. تو یہ انسان کی ڈگنیٹی کے بھی خلاف ہے اور مومن کی ڈگنیٹی کے بھی خلاف ہے. اسی طرح ہم چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے لیے دعا کرنے والوں کے آستانوں پر حاضری دیتے ہیں, حالانکہ اگر ہم حقوق اور ذمہ داریوں کی فہرست پر نظر دوڑائیں جو اللہ نے ہم پر فرائض عائد کیے ہیں اور جو ہمیں حقوق اللہ نے عطا فرمائے ہیں, اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ جن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دعا کرانے کے لیے, تعویذ کرانے کے لیے ہم دوڑے پھرتے ہیں, ان میں 90% تو وہ ہیں جو اپنے فرائض اور اپنے حقوق کو نہ جاننے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. ایک شکایت عام طور پر دعا کرنے والوں کے پاس جا کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ صاحب میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا, دعا کیجئے یہ فرما بردار ہو جائے, میرا خاوند کسی اور خاتون کی طرف راغب ہو گیا ہے, دعا کر دیجئے کہ وہ لوٹ آئے. اس قسم کی چھوٹی چھوٹی ہماری تکالیف جو ہم دعا کرنے والوں کے سامنے جا کے بیان کرتے ہیں, بڑی سادہ سی بات ہے کہ جو فرائض رب تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے ہیں وہ فرائض ہمیں ہی ادا کرنے ہیں, ان فرائض سے دعا کے ذریعے بچا نہیں جا سکتا. بچے کی اچھی تعلیم و تربیت ماں باپ پر فرض ہے. اگر ہم اپنی یہ ڈیوٹی دیانتداری اور تندہی سے ادا کرتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ بچہ ہمارا ایسا سرکش نکلے. جب ہم سے کوتاہی ہوگی اپنے فرائض کی انجام دہی میں تو اس کا نتیجہ بھی ہماری مرضی کے خلاف ہی آئے گا. خاوند یا بیوی کے ساتھ اگر ہمارا رویہ ویسا نہیں ہوگا جیسا رب تعالیٰ ہمیں سجیسٹ کرتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہوں گے اور وہ دوری دوسروں کے اندر دلچسپی کا باعث بن جاتی ہے. یہ تو دو چھوٹی چھوٹی میں نے مثالیں عرض کی, اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری کوتاہیوں کی نشاندہی کرتی ہیں. اور اگر ہم بجائے دعا کے لیے دوڑے پھرنے کے یا تعویذ ڈھونڈنے کے اپنے فرائض صحیح طور پر انجام دے دیں تو ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا. تو مومن کبھی غیر اللہ کا سہارا نہیں ڈھونڈتا, وہ اس شرک میں نہیں جاتا. ہاں وہ اہل علم کے سامنے جا کے ان کی محفل میں ان کی خدمت میں بیٹھتا ضرور ہے, وہ حاضر ہوتا ہے ان کی خدمت میں, لیکن اس لیے نہیں کہ ان سے دعا کرا لے, اس لیے کہ ان سے علم حاصل کر لے, وہ روشنی حاصل کر لے جو اسے سیدھا راستہ دکھا دے, ایسی روشنی جو وہ راستہ دکھا دے جو اسے رب سے ملا دے گا. تو وہ علم کے حصول کے لیے تو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, پہروں ان کے پاس بیٹھتے ہیں, ان سے سیکھتے ہیں, لیکن اس میں ان چیزوں کو کوئی دخل نہیں ہوتا. جس زمانے میں میں اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا, تو میرے مرشد صاحب کی خدمت میں کچھ اولیاء کرام بھی تشریف لایا کرتے تھے علم کے حصول کے لیے. اس دوران مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی کہ میں نے اپنے کسی دنیاوی مسئلے پر اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں دعا کے لیے گزارش کر دی, اور یہ دو مرتبہ ہوا. تو دوسری مرتبہ جب میں نے درخواست کی تو قبلہ شاہ صاحب کے پاس تشریف لانے والے ان اولیاء کرام میں سے ایک صاحب نے مجھے فرمایا کہ شاہ صاحب, یہ کچھ آپ زیادہ اچھا کام نہیں کر رہے کہ اپنے مرشد صاحب سے دعا کے لیے کہتے ہیں. ان سے تو آپ علم لیجئے اور ان سے آپ تربیت حاصل کیجئے. الحمدللہ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی, جو بذات خود بڑی حیران کن بات تھی, کیونکہ میں کبھی بات کو سمجھ نہیں سکتا, لیکن یہ بات میری سمجھ میں آ گئی. تو دوبارہ پھر میں نے کبھی دنیاوی دعا کے لیے کہا نہیں, لیکن آج اس واقعے کو تقریباً کچھ 30 سال گزر گئے ہیں. تو 30 سال گزر جانے کے بعد اب احساس ہوتا ہے اور پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے یہ دو دعاؤں کے لیے بھی کیوں کہا تھا. میں جینونلی دل میں پچھتاتا رہتا ہوں کہ میں نے ان دو دعاؤں کے لیے بھی کیوں کہا. اس پچھتاوے پر پچھتاوا نہیں ہے مجھے, کیونکہ یہ تو کوئی نئی بات نہیں, میں تو ہر کام کرنے کے بعد ہی پچھتاتا ہوں. تو شاید میں وہ دو سوال جو میں نے دنیا کی دعاؤں کے لیے ان سے کیے, ان کی جگہ میں کوئی دو علمی سوال پوچھ لیتا, ہو سکتا ہے کہ ان دو علمی سوالوں کے جواب میں کوئی بہت اعلی درجے کی چیز ہاتھ آتی میرے. تو اہل علم کا یہ استعمال کہ ان سے دعا کرائی جائے, یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ایک توپ سے مکھی مارنے کی کوشش کریں. اہل علم سے تو آپ وہ چیز حاصل کیجئے جو کہیں آپ کو کتابوں میں ملے گی نہیں, نہ ہماری کوشش اس چیز کو حاصل کر سکے گی کبھی. یہ علم تو ایسی چیز ہے کہ جو صرف اہل علم, وہ بھی اہل علم جو ایک خاص پائے کا اہل علم ہے, اس سے ملتی ہے. تو جب بھی آپ کسی اہل علم کے پاس جائیں, فقیر کے پاس جائیں, تو اس سے بجائے دنیا کی دعا کرانے کے, کیونکہ دنیا کی جو معاملات ہیں جن کے لیے ہم اس سے دعا کرائیں گے, وہ ود دی پیسج آف ٹائم تو خود ہی حل ہو جائیں گے, وہ مشکل وقت خود ہی گزر جائے گا, کیونکہ کام تو ہر ایک وقت مقررہ ہی پر ہوگا چاہے کچھ ہو جائے. ہاں, اہل علم کی دعا کا صرف ایک بڑا معمولی سا فائدہ ہوتا ہے. وہ فائدہ بس اتنا ہی ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جاتا ہے. آرتھوپیڈک سرجن صرف ایک کام کرتا ہے کہ اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کو صحیح طریقے سے الائن کر کے اس کو پلاسٹر کاسٹ میں ڈال دیتا ہے. ہڈی جڑتی اپنے نیچرل پروسیس کے ذریعے ہے. اس پروسیس کو کوئی آرتھوپیڈک سرجن دنیا کا کتنا ہی اعلیٰ ترین سرجن کیوں نہ ہو, اس پروسیس کو تیز نہیں کر سکتا, کیونکہ ہڈی کے جڑنے میں جو نیچر نے نظام رکھا ہے وہ بھی نیچر کی فنکاری کا منہ بولتا ثبوت ہے. ایک عجیب و غریب چیز ہے وہ, جو ہی کسی انسان کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کے دونوں کنارے, اگر یہ ہڈی ہے اور یہ درمیان سے ٹوٹی اس طرح, تو اس کے دونوں سائڈز کے کنارے, اس میں ہڈی ٹوٹنے کے ایک گھنٹے کے اندر اندر ایک خاص قسم کا بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے. وہ بیکٹیریا اس ٹوٹے ہوئے کناروں کو کھانا شروع کر دیتا ہے. और उस बैक्टीरिया के वो किनारे खाने से रफ हो जाते हैं और उनको खा के वो बैक्टीरिया खुद ब खुद मर जाता है। ये जो रफ एजेस हैं इसके, वहां पर अज खुद एक सफूफ सा, एक जाला सा जमना शुरू होता है जिसे टेक्निकली कैलस कहते हैं। तो कैलस वहां जमना शुरू हो जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता वो कैलस थिक होता जाता है और कुछ अरसे के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, वो कैलस जो सिर्फ जाला सा पहले दिखाई दे रहा होता है वो बढ़ते बढ़ते इतना थिक हो जाता है कि वो हड्डी की शक्ल इख्तियार कर लेता है और जो ज्वाइन लगता है हड्डी का उसके ऊपर उसी कैलस का एक एक्स्ट्रा रिंग सा ऊपर आ जाता है, जैसे हम वेल्डिंग करने के बाद उसके ऊपर फालतू मटेरियल चढ़ा देते हैं और वो जो फालतू कैलस है जो रिंग्स की सूरत में ऊपर आया है वो इसलिए होता है कि जब तक कि ज्वाइंट पूरी तरह फर्म ना हो जाए उसको सहारा दिए रखे वो। और ये फालतू रिंग हड्डी जुड़ जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ डिजोल्व होता चला जाता है और स्मूथ हो जाती है हड्डी वहां से। ये एक सारा नेचुरल प्रोसेस है हड्डी के जुड़ने का। इसको दुनिया की कोई दवाई स्पीड अप नहीं कर सकती इस प्रोसेस को। तो हड्डी अपने नेचुरल प्रोसेस ही से जुड़ेगी। ऑर्थोपेडिक सर्जन ने सिर्फ आपको दो रिलीफ दिए हैं जिसके लिए बहुत हैवीली उसने आपको चार्ज किया है। एक तो उस हड्डी को अलाइन कर दिया है, हड्डी जब टूटती है तो उसके जो इर्द गिर्द मसल्स हैं उसकी टेंडेंसी सुकड़ने की है। तो मसल्स जब सुकड़ते हैं तो श्रिंक होती है टांग, बाजू या जो भी हिस्सा, और वो हड्डी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। अगर हम इसे यहां से हटा के अलाइन नहीं करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर यही जुड़ जाएगी हड्डी। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन इस हड्डी को खींचकर अलाइन कर देता है और जो पेन आपको हो रही है उसके रिलीफ के लिए आपको कोई पेन किलर का इंजेक्शन दे देता है, पैसाडिन माफ या इस किस्म की मार्फिन वगैरह की कोई भी किस्म। यही काम अहले इल्म करता है कि जब कोई शख्स उसके पास मुश्किल में आया है तो काम तो रब ताला ने करना है, अहले इल्म के इख्तियार में तो कुछ है नहीं, वो तो हर इंसान की तरह अल्लाह का मोहताज है। दे वो किसी को कुछ सकता नहीं क्योंकि उसके इख्तियार में नहीं, सब अल्लाह ही के इख्तियार में है। अल्लाह को मजबूर कर नहीं सकता कि अल्लाह इतना बड़ा है कि उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता किसी चीज के लिए। वो तो सिर्फ गिड़गिड़ा सकता है रब के हजूर। तो अगर अल्लाह के निजाम में कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रही, रब ताला चूंकि बहुत मेहरबान है तो उस आदमी की दुआ कबूल करके काम कर देता है जल्दी, वरना अगर वक्त मुकर्रा ऐसे काम का है तो वो अपने वक्त मुकर्रा पर ही काम होगा। सिर्फ उस वक्त के आने तक, आपके काम होने तक वो अहले इल्म आपको दिलासा देता रहता है। वो उसका दिलासा दर हकीकत आपका एक पेन किलर का काम करता है कि इंसान को उस दुख की तकलीफ नहीं महसूस होती, उस दुख से हंसते खेलते गुजर जाता है, बस इतना सा वो काम करता है। तो हम इतने से काम के लिए अपनी डिग्निटी को क्यों खोएं अपने हाथ से? अल्लाह के यहां ना शुक्रे भी कहलाएं कि आप अल्लाह का शिकवा बयान कर रहे हैं। जब हम किसी भी शख्स के पास जाके अपनी मुसीबत बयान करेंगे तो दर हकीकत हम मुसीबत नहीं बयान कर रहे होते, हम रब का गिला कर रहे होते हैं, रब का शिकवा बयान कर रहे हैं कि हमारे रब ने हमारे साथ ये सलूक कर दिया, ये शिकवा है। या तो ये शिकवा बयान करने से पहले मैं सुबह से लेके उस वक्त तक जब तक के मैं किसी अहले इल्म के पास जाके अपनी मुसीबत को बयान कर रहा हूं, मैं रब ताला ने मुझे जो कुछ उस वक्त तक अदा किया है सुबह से उस वक्त तक, मैं उसका पहले शुक्र अदा करूं कि परवरदिगार ने आज सुबह से लेके अब तक मुझे यूं यूं नवाजा, इतनी मरतबा मुझे उसने सांस लेने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड की, मुझे खाना अता फरमाया, میرے ہاتھ پاؤں میں سکت دی کہ میں چل سکوں, ہاتھ سے کام لے سکوں, دماغ سے میں سوچ سکوں, سو آن سو فورتھ. تو یا تو انگنت چیزیں ہیں جس کو بیان کرتے کرتے مجھے صرف صبح سے اس وقت تک کی عطا ہونے والی نعمتوں کا اور اس کے احسانات کو ذکر کرنے کے لیے مجھے ایک ہفتہ چاہیے ہوگا, جس کا نہ بیان کرنے کے لیے میرے پاس وقت ہوگا نہ سننے کے لیے اس اہل علم کے پاس وقت. تو یہ سب اس کا شکر ادا کرنے کے بعد پھر میں کہوں کہ میرا رب اتنا مہربان ہے, لیکن کسی وجہ سے, شاید میری کسی کوتاہی سے, میری کسی خطا سے یہ وقت ایسا مجھ پر آ گیا ہے, تو میں بھی اللہ کے حضور معافی مانگ رہا ہوں کہ پروردگار میری خطائیں معاف فرما دے اور مجھے اس مشکل سے نکال دے. آپ بھی میرے لیے دعا کر دیجئے, یا تو میں یوں کہہ دوں تو پھر وہ شاید شکوہ نہ رہے, گرچہ کوئی فقیر یہ بات بھی نہیں کہے گا. لیکن ہزار چیزیں اللہ سے لے کے اس کو انجوائے کرنے کے بعد وہ تو ہمیں یاد نہ رہیں کہ ہم نے اللہ کی کن کن عنایات کو انجوائے کیا ہے. 10,000 چیزیں جو ملی وہ تو یاد نہ رہیں ہمیں, اور ایک چیز جو عطا نہیں ہوئی کسی وجہ سے وہ بھی ہمارے ہی مفاد میں ہوگی بات, اس کا عطا نہ ہونا بھی مفاد میں ہوگا. وہ ہمیں یاد رہتی, نہ صرف یاد رہتی اس کا ڈھنڈورا بھی پیٹتی ہیں. تو یہ شان بندگی کے خلاف ہے یہ بات. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اللہ کا گلہ اور شکوہ بیان کرنے کی بجائے ہم یہ نظر دوڑا لیں کہ جس کو ہم مشکل سمجھ رہے ہیں, جس کو ہم مصیبت سمجھ رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے فرائض پراپرلی ادا نہ کرنے کے نتیجے میں یہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں, اور ہم اللہ سے اپنی کوتاہی کے لیے معافی مانگ لیں کہ ہم سے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی, اور آئندہ کے لیے اسے کریکٹ کر لیں, تو وہ مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا. تو ہم اس زحمت سے بچ جائیں گے کہ کسی دعا والے آدمی کے پاس جا کے گھنٹوں انتظار کر کے جائیں اور اس سے درخواست کریں. درخواست ایک طرح سے دست سوال دراز کرنا ہے, اور یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق بخشے کہ ہم اس کا شکر ادا کر سکیں, اس کے شکر گزار بندوں میں سے ہو سکیں.